أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہمارے جو یہ سیریز ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ اور یقیناً یاد ہوگی کہ جو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے کہ ان کا کچھ ذکر اور ان کی تفسیر و تشریح اور ان دعاؤں میں ہم نے مطلب اس طریقے سے کوشش کی دعاؤں پہ بات کرنے کی کہ یعنی ان دعاؤں کو ٹاپک وائز لیا جائے اور اس میں ہم نے کافی ساری یعنی جو جیسے صحیفہ سجادیہ میں ہر روز کی دعائیں ہیں ان پر بات کی, وہ دعائیں کہ جو رزق میں اضافے کے لیے ہیں کسی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہیں, پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ہیں, اور پھر قرضے وغیرہ سے کی ادائیگی کے لیے. لیکن ایک خاص بات جو ہم تھرو آؤٹ نوٹ کرتے رہے دعاؤں کے اندر کہ یعنی اگرچہ کہ آپ جیسے صحیفہ سجادیہ میں یا دیگر دعاؤں کی کتابوں میں آپ اوپر ٹائٹل لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ دعا فلاں مصیبت سے نجات کے لیے ہے یا رزق میں اضافے کے لیے ہے یا مصیبت سے بچنے کے لیے, لیکن جو اس میں موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ جس ٹاپک جو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے نا اس پر بات بہت کم ہوتی ہے کہ وہ موضوع آپ کو اندر نہیں مل رہا ہوتا, بلکہ مینلی جو امام علیہ السلام کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس بات پر فوکس ہوتی ہے کہ میرا یعنی دعا مانگنے والے کا یا اپنی حاجت طلب کرنے والے کا اپنے خدا سے تعلق کی نوعیت کیا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ غور کریں گے دعاؤں پر اور اس پر دیکھیں گے تو ان میں وہ معارف موجود ہیں کہ جو ہمیں ہماری زندگی کی مختلف حقیقتوں سے آگاہ کراتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یعنی سب سے بہتر سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تمام کی تمام حاجتیں اور مسائل اور مشکلات جو بھی ہیں سب کا حل خدا کے پاس ہے, اور کسی بھی جگہ پر خدا عاجز نہیں ہے, خدا مجبور نہیں ہے کہ میرے مسئلے کو حل نہ کر سکے. لیکن میں اگر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں اپنے کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. یعنی مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جیسی بھی زندگی گزارے, اور خاص طور سے جب ہم زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں تو زندگی ہم زیادہ تر وہ سمجھتے ہیں زندگی جو ہم بیرونی طور پر گزارتے ہیں یعنی جسمانی طور پر گزارتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم وہ زندگی ہے جو ہم اپنے اندرونی طور پر گزارتے ہیں. یعنی اندرونی طور پر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کے انکلینیشنز, آپ کے پریفرنسز آف لائف, کہ آپ تھرو آؤٹ دا ڈے کیا سوچتے ہیں, کیا کن چیزوں پر غور کرتے ہیں, کن باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یہ تمام کی تمام وہ لائف ہے جو ہم اپنے اندر گزار رہے ہوتے ہیں. اور اس زندگی کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے کہ جو ہم اپنے بیرونی طور پر یہ جسمانی طور پر جو ٹائم سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بات سیکنڈری لیول پر ہے کہ جناب خدا جو ہے فار ایگزامپل میرے کاروبار کو اچھا کر دے یا میرے گھر کو بہتر بنا دے یا میرے قرضوں کو ادا کر دے یا مجھے صحت دے دے, یہ سیکنڈری لیول پر بات ہے. اصل بات جو ہمیں سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں تعلقات میں کیا معیار رکھتے ہیں, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ نارملی تو ہمارے دماغ میں آتی نہیں ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس اس کا وہ بھی نہیں ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ سنت بھی یا طریقے بھی نہیں ہیں کہ ہم معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کی تفسیر کو بیان کریں. یعنی مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیں کہ میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بہت دفعہ جیسے دعائیں کمیل پڑھی جاتی ہے, تو اب جو بھی دعا پڑھنے والے ہیں محترم وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ دعا کے کلمات کی تفسیر کریں, आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे जो दुआए कुमैल पढ़ रहे होते हैं, और दुआए कुमैल ही पढ़ी जाती है ये, जैसे रमज़ानों में दुआए जोशन कबीर वगैरह, तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती कि आप उन कलमात पर गौर करें कि जो ख़ुद दुआ के अंदर मौजूद हैं, बल्कि उसमें हम ज़्यादा कोई तारीख़ी वाक़या पढ़ देते हैं या फ़ज़ाइल पढ़ देते हैं या मसाइब पढ़ देते हैं। वो अपनी जगह पर एक चीज़ दुरुस्त है, लेकिन उससे दुआ का जो इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ के अंदर जो मआरिफ़ और हिकमतें मौजूद हैं वो नहीं खुल पाती, उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो पाती। और जैसा कि मैं मसलसल एक बात अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि दुआएं मआरिफ़ इलाही का और ज़िंदगी की हकीकतों को जानने के लिए सबसे बड़ा ख़ज़ाना है बाद अज़ क़ुरान। अहादीस में आपको वो डेप्थ या वो चीज़ नहीं मिलती है जो दुआओं में मिलती है, और उसके रीज़न भी बहुत सारे हैं कि अहादीस के अंदर जो चीज़ें, मतलब लोगों ने जो पॉल्यूट किया है उनको और वो सारे मामलात ख़राब किए, लेकिन दुआओं के हवाले से जो है ना, और बहुत अफसोस की बात यह है कि उस तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। इन्हें दुआओं को हम समझते हैं कि बस दुआएं जो है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ी जाती हैं। दुआओं के हवाले से हमारा ये तवज्जो नहीं होती है कि ये दुआएं जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, वो मारिफत हासिल करने के लिए कितना अहम सोर्स हैं, मारिफत दीन, मारिफत खुदा, मारिफत हयात। तो बहरहाल इन इस किस्म के मौजूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह हम गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं, और काफ़ी दुआएं हमने इस बारे में पढ़ी भी, उन पर कुछ गौर भी किया। तो आज भी इंशाल्लाह, यानी क्योंकि आज हुजूर की विलादत का दिन है, हमारी शिया रिवायतें हैं, जो शिया रिवायतों में दोनों दिन मौजूद हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, 12 रबीउल अव्वल भी है और 17 भी है। यानी अगर मुझे सही याद आता है कि शेख मुफीद ने किताबुल इरशाद में 12 रबीउल अव्वल लिखा है विलादत पैगम्बर अकरम को, तो दोनों हैं, उसमें बहरहाल कोई झगड़े वाली बात नहीं है कि इस पर डिस्प्यूट किया जाए, लेकिन ज़्यादातर जो उलमा हैं वो 17 को मानते हैं, और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह ये कि आज हम एक दुआ हुजूर की पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक दुआ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की देखेंगे, और उसमें फिर इन बातों को इंशाअल्लाह और वाज़े करने की कोशिश करेंगे जो मैंने कहा कि दुआओं के अंदर मारिफ किस तरीके से मौजूद हैं, और दुआएं हमें ज़िंदगी की हकीकतों से क्यों कर रूशनास कराती हैं। लेकिन ईद मीलादुन्नबी के हवाले से मैं चाह रहा था कि पहले हुजूर के जो किरदार है, और ज़ाहिर है हुजूर का किरदार क़ुरान से बेहतर और कहीं बयान नहीं हो सकता, इन्हें क़ुरान करीम की आयतों के से अलावा जो है कि पैगम्बर अकरम की क्या सीरत है, क्या सुन्नत है, उनके बेसत का मकसद क्या है, तो ये उससे बेहतर बयान होना मुमकिन नहीं है। तो मैं एक आयत में थोड़ा सा, जिसमें सीरतुन्नबी के हवाले से दो तीन बातें और वो हमारी ज़िंदगियों से भी रिलेट करती हैं, वो पढ़ के फिर मैं इंशाअल्लाह दुआओं पर आ जाता हूँ। ये आयत है सूरतुल आराफ की 157, और इसमें जो बात है, इन्हें ज़ाहिरन आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब, हमारे लिए, यानी मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए लिख दे दुनिया में भी हसना और आखिरत में भी हसना। ठीक है, और यही एक हकीकी दुआ है जो हमें भी बताई गई है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि हमारे लिए लिख दे दुनिया की ज़िंदगी में हसना और आखिरत में भी हसना, और बेशक हम हिदायत हासिल करने के लिए तेरी तरफ ही रुजू करते हैं, फॉर गाइडेंस। अब खुदा की तरफ से उसका जवाब आ रहा है, ठीक है, उस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जवाब आ रहा है, और जवाब में खुदा ने यह कहा कि, यानी पहले तो यह बताया कि मैं हसनात दुनिया और आखिरत उन लोगों के लिए लिखूंगा जो मुत्तकीन है, जो ज़कात देते हैं, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, یا جنرل. یعنی کہ اور اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ بھی خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ ایک قاعدے قانون پرنسپل اور اصول کے تحت ملتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی شکل دیکھ کر یا کسی رشتہ داری پہ نہیں ملتا. کہ فار ایگزامپل کہ یعنی جیسے سب سے زیادہ جو ہے دنیا میں کس قوم نے فخر کیا ہے اپنے خدا کے پسندیدہ ہونے پر, یہودیوں نے, بنی اسرائیل نے. اور بنی اسرائیل کے ساتھ جب قرآن کریم میں ڈائیلاگز ہیں, چاہے پیغمبروں کے تھرو سے ہوں یا بعض اوقات ڈائریکٹ بھی ہیں یا بنی اسرائیل, تو وہاں پر آپ کو یہ بات سب سے زیادہ نظر آئے گی کہ خدا نے ان کو یہ بات بار بار یاد دلائی ہے کہ تم اپنے پسندیدہ قوم ہونے کے خناس سے باہر آ جاؤ. ٹھیک ہے, خدا کی طرف سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, جو بھی کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, وہ ایک قانون کے تحت ہے, اصول کے تحت ہے. تم اور اصول اور قانون کیا ہے کہ خدا انسانوں کو ان کی صفات, کوالٹیز, کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پر یا عطا کرتا ہے یا محروم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کو جو بھی جنت ہے یا جو بھی حسنات ہیں وہ فلاں فلاں کام کرنے سے ملتے ہیں. اور یہ بات بہت دفعہ دہراتا ہوں کہ کام کرنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, ظاہراً کام کرنا, کام کرنے کے اندر جو نیت ہے, ارادہ ہے, اور کام کرنے والے کے نفس میں جو صفات پائی جاتی ہیں, عمل کی وقت اور اہمیت اور قدر و قیمت ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے, نہ کہ عمل کی ظاہری شکل پہ. یعنی آپ کہیں کہ جناب میں نے نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے خاص طریقے سے وضو کر لیا, آپ ایک خاص ڈائریکشن میں کھڑے ہو گئے, آپ نے کچھ مخصوص اعمال انجام دے دیے, مطلب سجدہ, رکوع, قیام, آپ نے کہا میں نے نماز پڑھ لی. لیکن یہ نماز پڑھنا جو ہے نا, یہ ایک کھوکھلا برتن ہے, ایک ایمٹی کنٹینر ہے, ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ورت نہیں ہے. جب خدا کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت کو جانچا جائے گا تو کیا جانچا جائے گا کہ جس انسان نے نماز پڑھی اس کی نیت میں کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی نیت میں بنیادی طور پر بندگی رب والی صفت تھی یا نہیں تھی, خشیت پروردگار تھی یا نہیں تھی, اس کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا یا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا, تو یہ اینڈ سو آن, یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی ملتی چلی جائیں گی اتنا نماز کے اندر جو ہے اس کنٹینر کے اندر ویلیو اس کی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے کہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میرے لیے, میری قوم کے لیے, لیکن خدا نے کہا نہیں, جو جواب ہے نا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہاں پر کوئی شخص اور کوئی قوم نہیں ہے. جو متقین ہیں, یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, ٹھیک, تین باتیں کہ جو تقوی اختیار کریں گے, جو زکاۃ دیں گے, اور زکاۃ دینے کا مطلب کیا ہے, زکاۃ دینے کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زکاۃ دینے کا مطلب ایک ہے انفاقی عبادات, یعنی خرچ کرنا, اپنے پاس سے کچھ خرچ کرنا, اور زکوٰۃ کے اگر آپ لٹرل میننگ میں جائیں جو تزکیے سے متعلق ہے, تو زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاس سے خرچ کرے تاکہ تزکیے والا ہو جائے, تزکیہ یعنی پاک ہو جائے, صاحب تزکیہ ہو جائے. ٹھیک, اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد اب خدا اس کو, یعنی اس حسنات کو حضرت موسیٰ سے نہیں مخصوص کر رہا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے, الذین, وہ لوگ کون ہیں, یتبعون الرسول النبی الامی, کہ خاص طور سے یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے حسنات دنیا اور آخرت لکھی ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو رسول, نبی اور امی کے پیروکار ہیں. یعنی جو اسپیشل اسپیسیفیکیشن ہے حسنات دنیا اور آخرت کو حاصل کرنے والوں کی, کہ دعا حضرت موسیٰ کر رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ کے جواب میں یہ خدا ہی نہیں کہہ رہا ہم نے تمہاری قوم کے لیے لکھ دی, بلکہ وہاں صفات بیان ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جب اس کو اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے تو کن کے فالوورز ہیں؟ رسول نبی یہ امی کے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور اس رسول کے بارے میں یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں کہاں؟ اپنے پاس, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یعنی اس رسول جو نبی اور امی ہے, اور یہاں پر امی سے زیادہ معنی جو ہے مطلب یا تو مکی امی, ام القرآن جو مکے کا نام تھا, اور امی سے مراد یعنی ایک جو بات ہے کہ جس پہ ہم لوگ بہت زیادہ آفینڈیڈ محسوس کرتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ, ٹھیک ہے. یعنی امی کے ویسے ایک معنی کیا ہے کہ انسان ایسا ہو کہ جس نے کبھی قلم اور کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو, ٹھیک ہے. یعنی امی کیسا؟ ان پڑھ, کہ جیسے ابھی ماں سے پیدا ہوا ہو, یہ امی, ایسا ان پڑھ. تو یہ والا جو پہلو ہے نا, یہ بھی حضور کی زندگی میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, کیوں موجود ہے؟ یعنی خدا نے پیغمبر کو ایسا کیوں رکھا تھا کہ آپ نے نہ پڑھا نہ لیا, نے پڑھنے لکھنے سے آپ کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا زندگی میں, ظاہراً پڑھنے لکھنے سے. کیوں؟
قرآن خدا کی کتاب,
اس کی حکمت ہے, اس کی حکمت ہے, تاکہ کیونکہ پیغمبر کا جو معجزہ باقی رہنے والا ہے وہ معجزہ علم ہے, پیغمبر کا معجزہ علم ہے, کتاب ہے. تو خدا نے رسول کو دنیاوی تعلیم سے بالکل الگ رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ان کے اپنے فلاں نے لکھوا دی, اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے الزام لگایا, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے کہ امی کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ رسول نے نہ پڑھا نہ لکھا, ایسا ہی تھا. حقیقت یہی ہے کہ خدا نے پیغمبر کو بالکل پڑھنے لکھنے سے الگ رکھا ہوا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نکال لینا کہ رسول کو پڑھنے ہی نہیں آتا تھا, یہ ایک دوسری بات ہے, یہ نہیں کہہ رہا کوئی. لیکن ظاہراً جو ہے, یعنی اس میں جو ایک بہت ظاہر ہے وہ ایک اہم بات ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اپنے طور سے کہ جو سسٹمز انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں کائنات میں, خالی وہی سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کہ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ہمارے طریقے سے رہ رہ کر کے پڑھنا سیکھے گا, لکھنا سیکھے گا, تو جناب اسی کو لکھنا پڑھنا کہتے ہیں. اور انسانوں کے پاس اس بات کا کوئی بھی تقریباً تصور نہیں ہے کہ علم لدنی کی بنا پر انسان کس معیار پہ ہوتا ہے, اس کا کیا مقام ہوتا ہے, علم لدنی کیا چیز ہوتی ہے, خدا کی طرف سے عطا ہونے والا علم کیا ہوتا ہے, وہ انسان کو کیا بناتا ہے, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ جناب رسول نے نہ کتاب کو ہاتھ لگایا, نہ قلم کو ہاتھ لگایا, نہ کبھی کسی استاد کے پاس گئے, نہ مدرسے میں بیٹھے, تو یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ رسول نعوذ باللہ بالکل الٹریٹ انسان تھے, ٹھیک. تو یہ کوئی نہیں مطلب ہے, بلکہ وہ ہستی وہ ہیں جو صاحب علم لدنی ہے, یعنی جس کو خدا نے براہ راست علم عطا کیا ہے, ٹھیک. تو اس رسول کے بارے میں یہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں, یہ آئیڈینٹیفیکیشن پیغمبر اکرم کی اہل کتاب کے لیے. اب اس کے بعد جو ٹکڑا ہے وہ میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ کچھ ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے, یعنی اس رسول کی کیا کوالٹیز ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ رسول کیا کرتا ہے؟ امر کرتا ہے, حکم دیتا ہے, امپلیمنٹ کرتا ہے معروف یعنی نیکی کو, اچھائی کو. وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو نہیں کرتا ہے, روکتا ہے, الگ ہٹاتا ہے, بچاتا ہے منکر سے. ٹھیک, ابھی میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ان لفظوں پر تھوڑی سی ہم بات کریں کہ معروف کیا ہوتا ہے, منکر کیا ہوتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ان پر حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور جو خبیث اور ناپاک ہے اس کو ان پر حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ اور ان کے اوپر جو بھاری بھاری بوجھ لدے ہوئے ہیں ان کو اتار کے نیچے رکھ دیتا ہے, ان ہلکا کر دیتا ہے لوگوں کو, لوگوں کے بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ زنجیریں اور توق جس میں لوگ بندھے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزاد کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو بات بتائی اور ظاہراً وہ کس کو, حضرت موسیٰ کے اس دعا کے جواب میں یہ بات آ رہی ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے. یہاں پر میں اگر ایک جملہ آپ لوگوں سے کہوں, اور بلکہ ابھی تو بہتر نہیں ہے کہ میں کہوں مجھے ابھی جواب دیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنے آزاد ہیں. اس بارے میں سوچئے گا ضرور, اپنا حساب ضرور لگائیے گا. یعنی آزاد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس میں کوئی بھی فار ایگزامپل illogical, خلاف عقل, ایک زبردستی کا اس پر انفلوئنس نہ پڑے انسان پر, وہ انسان آزاد ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں سوچئے گا کہ کتنا ہے, کیونکہ مجھے بعض اوقات نا بہت شاکنگ لگتا ہے کہ یعنی الحمدللہ کہ اگر آپ ایک عرصہ دین کے ساتھ گزارتے ہیں تو دین جو ہے آپ کو سب سے پہلی چیز کیا دیتا ہے, آپ کی فکر کو اور آپ کی سوچ کو آزاد کر دیتا ہے. جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی نا آپ کے سامنے کہ رسول یہ دین لے کر آئے, رسول کا دین وہ نہیں ہے کہ جو زنجیروں کے طریقے سے, بیڑیوں کے طریقے سے تمہارے پیروں میں یا گلے میں پڑا ہوا ہے, کھینچ رہا ہے تمہیں, یا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جس کو تم سر پر لاد کر تمہیں دوڑ لگانی ہے یہ زندگی کے سفر پہ جانا ہے. یعنی کہ یہ جو رسول نے دین دیا ہے, یہ دین انسان کو حقیقتاً آزاد کرتا ہے ہر قسم کی جہالت سے, حماقت سے, گمراہی سے, فریب سے, جھوٹ سے, دھوکے سے. یہ دین ہے, ٹھیک ہے, یہ دین پیغمبر ہے.
جی سورہ یاسین کی آیت سے بھی اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں, جو جس میں توق کی طرح جو ہے انسان کو باندھ دیا جاتا ہے, تو اس کا اپوزٹ ورژن یہ ہے کہ دین جو ہے,
ہاں, انسان کے سارے توق کاٹ دیتا ہے, توق و زنجیر اور بوجھ اتار دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایک آیت کے اندر جو ایک اور بھی بڑا یعنی دماغ روشن کرنے والا جملہ ہے کہ جو بھی حلال ہے وہ طیب ہے, یعنی جو بھی دین پیغمبر میں حلال ہے وہ طیب اور پاک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کے پیچھے بھی عقل ہے, سمجھ ہے. حلال اور حرام زبردستی نہیں ہے, بلکہ یحلو لہم الطیبات کے جو طیب اور پاک چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتا ہے, اور جو خبائث اور ناپاک ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے. تو اب یہاں سے ہمیں جو دین جو پیغمبر اکرم, اور ظاہر ہے کہ یہ وہی دین ہے جو دین خدا ہے, تمام انبیاء کا دین ہے, اس کی دو تین خصوصیات ہم کو سمجھ میں آتی ہیں کہ دین عقلی ہے, دین کی بنیاد حکمت پر ہے, دین کی بنیاد جو ہے وہ سچائی پر ہے, اور دین قبول کرنے کا نتیجہ ہر قسم کے توق و زنجیر اور بوجھ سے آزادی ہونے جاتا ہے, انسان کا ہلکا ہونا ہے. انسان کا بلکہ ہلکا ہونے کا جو ایک مطلب اشارے کے طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ دین وہ نہیں ہے کہ جو انسان کو اتنا بوجھل کر دے کہ انسان چل بھی نہ پائے, بلکہ یہ دین وہ ہے جو انسان کو پرواز کے قابل بناتا ہے. صحیح. لیکن جو بات سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ کیا ہے کہ اس دین کا نام لے کر ہی لوگ جو ہے نا اپنے اوپر مصیبت لاتے ہیں. آپ لوگوں کے علم مطلب سمجھ میں آ رہے ہیں باتیں کہ جتنی بھی رسم و رواج اور یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں پر ایک بہت ٹپیکل اس قسم کے جملے ہیں, جناب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بات جو پورا پوری پٹاری کھلتی ہے نا اور تومار بنتا ہے تو اس کے کوئی اینڈ نہیں ہے, ہے یا نہیں؟ کہ ہماری طرف ایسا نہیں ہوتا, ہمارے بزرگوں نے یہ سب کام نہیں کیے, ہماری قوم میں یہ سنتیں رائج نہیں, اینڈ سو آن. یہ کیا ہے؟ یہی وہ بوجھ اور زنجیر ہیں. اور یعنی مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں, اور یہ تقریباً تمام مسلمان ممالک کے اندر یہ مصیبتیں موجود ہیں, تقریباً تمام مسلمان ممالک. یعنی کہ دو باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی بڑی پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری زندگی میں, انسانی زندگی میں جو ایک بہت اہمیت والی چیز ہے وہ مین اینڈ وومن ریلیشن شپ ہے, مرد اور عورت کا ایک تعلق. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری انسانیت نے سب سے زیادہ جہاں پر گناہ کیے ہیں اور جہاں پر ٹھوکریں کھائی ہیں وہ اسی جگہ پر ہیں. یعنی کہیں پر عورت پر ظلم ہے, کہیں بے توقیری ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں پر مطلب اتنی فلتینس ہے کہ نسلیں ناپاک اور یہ سب. اور اس کے اندر سب سے بڑی مصیبت اور مشکل کیا ہے, یعنی کہ جیسے جو آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے, بہت معنی خیز جملہ ہے کہ دین یعنی دین اسلام وہ مرد اور عورت کو جس رشتے میں جوڑتا ہے وہ نکاح ہے, نہ کہ میل ٹو فیمیل اٹیچمنٹ ہے یا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت کو نکاح کے ذریعے سے آپس میں جوڑتا ہے. اور نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی تم نر و مادہ ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہو, بلکہ نکاح جو دین ہم کو تعلیم دیتا ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ دو انسان جو مل کر لائف کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, یعنی مرد کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ عورت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں, عورت کے اندر جو کمزوریاں ہیں شخصی وہ مرد کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں, کہ یہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے فار بلڈنگ نیو لائفز اینڈ فیملی. ٹھیک ہے؟ اور فیملی جو ہے اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کا یونٹ سیل ہے. یونٹ سیل کی ٹرم پتہ ہے نا آپ کو, یہ کیمسٹری میں استعمال ہوتی ہے کرسٹلز کے لیے, کہ جو کرسٹلز گرو کرتے ہیں تو وہ خالی ایک سیل ہوتا ہے جس کو یونٹ سیل کے جو ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کے معاشرے اور پورے سوسائٹی کے لیے جو یونٹ سیل ہے نا وہ فیملی ہے, ایک خاندان ہے. آپ ایک ایک کر کے خاندانوں اور فیملیز کو درست کرتے چلے جائیں, آپ کا پورا معاشرہ خود بخود ایک اچھی حالت میں آ جائے گا, درست ہو جائے گا. ٹھیک؟ اب یہ کتنی پر حکمت تعلیم ہے, یعنی دین نے اور اس کے بعد رسول خدا نے اس سسٹم کو عرب کے اس جاہل ترین معاشرے میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا. یعنی اب اس میں پرابلم کیا ہے دیکھیں, اب انہیں اس بات کو آپ سمجھ گئے نا کہ دین جو ہے وہ میل فیمیل ریلیشن شپ کو ایک لیول اپ لے جا رہا ہے بصورت نکاح, اور نکاح کی صورت میں دونوں کو ذمہ داری دے رہا ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک خاندان بناؤ, نئے انسانوں کی پرورش کرو, تربیت کرو, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے اپنی شخصیت کی بھی تکمیل کرو. یہ نکاح کا بنیادی طور سے پرپز ہے. اب جو بھی پرابلم ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کہہ لیں شیطانی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، جو بھی ہے جو دین کے خلاف ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی مین ضرب کہاں پہ پڑے گی، کہ مرد اور عورت از راہ نکاح ایک دوسرے سے نہ ملیں، باقی جیسے دل چاہے مل لیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ وہ جو طریقہ دین، اب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کس قدر پر حکمت ہے. ہاں تو وہ نکاح، مطلب نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے، نکاح کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی دو انسان اپنی زندگی کو مال خدا سمجھتے ہوئے خدا کی اجازت لے کر ایک دوسرے سے جڑیں، یہ نکاح کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، نکاح کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق رب ہے، اللہ ہے، اس کی پرمیشن اور اس سے اجازت لیتے ہوئے ہم آپس میں اپنی زندگیوں کو جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس عمل کا نام نکاح ہے. رائٹ، تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل کیا ہے، یعنی شیطان کا جو مین انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے کہ معاشرے میں مرد اور عورت کا تعلق ازراہ نکاح نہ قائم ہونے پائے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی مصیبتیں ڈلی ہوئی ہیں وہاں پر، توق زنجیریں بوجھ ہیں نہیں ہیں، خود ہمارے پاس. یعنی رسول خدا نے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رسول خدا نے کس کس طریقے سے لوگوں کے نکاح کیے ہیں، جو وہ ایک واقعہ ہم نے بھی پورا تفصیل سے لکھا تھا وہ کتاب میں، اسلامک مورلز کی، جوائبر کا واقعہ جو ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ، یعنی پیغمبر اکرم، تمہارے پاس کیا ہے، نکاح کیوں نہیں کرتے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، خالی ایک جوڑی ہے کپڑے کی. آپ نے پوچھا تمہیں قرآن آتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، نگا جی آتا ہے. تین قل ھو اللہ کو مہر قرار دے کر آپ نے نکاح پڑھا دیا، تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو، یہ تمہارا مہر قرار دیتا ہوں اور نکاح ہو گیا، جاؤ. صحیح، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دین ہے اس اتنا زیادہ آپ کو اس بارے میں آزاد کر رہا ہے. یعنی دین کی پوری ریکمنڈیشن اور فوکس کس جگہ پر ہے کہ معاشرے میں نکاح کے ذریعے سے لڑکے لڑکیاں آپس میں جڑیں، اور یہ کام جلدی ہو اور سہولت کے ساتھ ہو. تو اب آپ اس چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ توق اور زنجیریں اور بوجھ جو لدے ہوئے کہ جناب ابھی جاب نہیں ہے تو پیسے نہیں ہیں تو جہیز نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد کے بھی مسائل اور ہیں کہ جو دسیوں، پھر وہ کلچرل چیزیں. ٹھیک ہے، ایک یہ پرابلم، یعنی یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ بوجھ اور زنجیریں کہاں پر ہیں جن سے دین نے ہم کو آزاد کرایا تھا، اور جو دین پیغمبر کا خاصہ تھی. دوسرا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے، کلاس سسٹم. کلاس سسٹم کا مطلب یہ کہ ہم، یعنی ایک جو اسلام نے انسانوں کی درجہ بندی کی ہے، ایسا نہیں کہ انسانوں کی درجہ بندی نہیں ہے، لیکن وہ درجہ بندی کی ہے صفات کی بنا پہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے، کہ نور اور تاریکی برابر نہیں ہوتے، اندھیرا اجالا برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جو انسان نورانی ہے، جو انسان ظلمانی ہے، یہ ہم پلہ نہیں ہے. جو مومن ہے جو کافر ہے، یہ ایکول نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر کرامت ہے، آنر ہے، عزت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں زنجیر کہاں پر آتی ہے کہ جب عزتوں کا معیار مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، خاندان ہو، فیملی بیک گراؤنڈ ہو، اور ایفیلیشنز ہو. تو یہاں پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا فارمولا فیل ہو گیا، اس کے گلے پہ چھری چل گئی. اور جو معاشرہ ہے وہ مختلف قسم کی زنجیروں میں، رسیوں میں، جکڑ بندی میں پھنس گیا. ٹھیک، یعنی یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دیں کہ یہ بوجھ کہاں کہاں پر کہ جو رسول نے اتارے تھے, جن بوجھ سے آزاد کرایا تھا اس معاشرے کو, انسانیت کو, مسلمانوں کو جو آزادی عطا کی تھی, اور وہ پیسے ہم نے دوبارہ اٹھا کے سارے اپنے گلے میں ڈال لیے, اپنے سر پہ رکھ لیے. کہ اب جو ہمارا کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی, یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی نا, یہ بنیادی ترین تعلیمات ہیں دین پیغمبر کی. ٹھیک ہے, اگر یہ دو وائلیٹ ہو جاتی ہیں نا, یہ دو چیزیں, یعنی نکاح مشکل ہو جائے اور مصیبت بن جائے, اور آنر کا اور عزت کا معیار تقوی اور ایمان سے ہٹ کر کسی اور چیز پہ چلا جائے, یہ سٹینڈرڈ کچھ اور بن جائے, آپ بالکل اطمینان سے اس بات کا یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی برباد ہے. اسلامی حوالے سے اس کو, دینی حوالے سے اس کو کچھ نہیں بننے والا ایسے معاشرے کا. ٹھیک ہے, اور تو یعنی کہ اب ہمارے پاس جو چیز ہے کہ جس غلط فہمی اور جس مصیبت کے اندر ہم پڑ گئے, وہ یہ ہے کہ دین خالی کچھ خاص کام کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے جو یعنی کہ جو ایک پرابلم ہے بہت زیادہ کہ جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے, وہ یعنی اس کو آپ یہ کہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا فقہی یا شرعی اسلام, یعنی فقہ و شریعت کا مطلب کیا ہے, فقہ و شریعت کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے کوڈ بک ہے. ٹھیک ہے, فقہ اور شریعت جو ہے وہ آپ کی کوڈ بک ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو ان ان چیزوں کو مان لینا ہے, نبوت, رسالت, توحید, آخرت, قیامت, ان کو آپ کو مان لینا ہے کہ دیز آر ٹرو, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ فلاں 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 کام کرنے, اور پھر آپ پوچھیں گے کیسے کرنے, اس طریقے سے کرنے. ٹھیک ہے, یہ وہ اسلام ہے کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے, جس کو شریعت کہتے ہیں یا فقہی احکامات کہتے ہیں, تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں, اور ہم نے سمہاؤ اس بات پر بلیف قائم کر لیا ہے کہ دیٹ از اٹ, یعنی یہی اسلام ہے, یہی سب کچھ ہے, یہی ابتدا ہے, یہی انتہا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو تقوی کا مین ایسنس ہے, یعنی کہ اپنے اندر پاکیزہ صفات پیدا کرنا, خدا کی طرف توجہ کرنا, خدا کی بندگی کو موسٹ امپورٹنٹ ویلیو کے طور پر اپنی زندگی اور معاشروں میں نافذ کرنا, وہ سب کا سب سائڈ میں. کیونکہ اب اس قسم کا جو اسلام ہے اس میں آپ کو تقریباً خدا نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیں بس صحیح غلط ہے. یہ جو فقہی اور شریعت والا اسلام ہے جو کوڈ بک پہ چلتا ہے, اس میں آپ کو خدا کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی خدا یہاں پر آپ کے لیے ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہے اس اسلام میں. اس اسلام میں خدا آپ کے لیے ایک ریفرنس کا کام انجام دیتا ہے, یعنی خدا ایک حوالہ ہے کہ جی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کہیں میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, ایک بطور ریفرنس آپ خدا کا نام لے رہے ہیں. وہ آپ کے لیے آبجیکٹیو نہیں ہے, وہ آپ کے لیے سب کچھ نہیں ہے. آپ کی زندگی کا محور و مرکز یہ نہیں ہے کہ مجھے فقط اور فقط خدا کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنا ہے, یہ نہیں ہے مقصد. ٹھیک, تو یعنی اس آیت کو پڑھنے سے جو خاص طور سے اس پہ جو دو تین باتیں ہیں نا کہ یہ بوجھ, تو سب سے زیادہ جو تکلیف اور افسوس کی بات ہے ہمارے اس وقت موجودہ اسلامی معاشروں میں وہ یہی ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد, رسول کا نام لینے کے بعد, آل رسول سے محبت کے اعلانات کرنے کے بعد, وہ تمام کی تمام پرابلمس جو دین اور رسول ختم کرتے ہیں وہ سب کی سب ہمارے پاس موجود ہیں, اور بلکہ ہم بڑی خوشی سے ان کو خود گلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی خوشی سے ان کو گلے لگاتے ہیں کہ یعنی اس میں اب وہی بات ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, دین پیغمبر کیا بتا رہا ہے, انما المؤمنون اخوۃ, بے شک مومنین جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, अब हम आपस में ऐसे भाई हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकते। और तकरीबन जेन्युइन है ये कंसर्न कि हमें ज़्यादा मसला इस बात में फील होता है कि अगर मैं किसी भी दूसरे मुसलमान को अपने मसाइल बताऊंगा या उससे आगाह करूंगा तो या तो वो मुझे जलील समझेगा या एक्सप्लॉइट करेगा, और ये जेन्युइन कंसर्न है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई गलत बात है। तो यानी जो दीन पैगंबर के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं फॉर बिल्डिंग अप एन इस्लामिक सोसाइटी, वही सबके सब गायब हैं। और उसके बाद आपके पास ईद मिलादुन नबी भी है और तकारीब भी हैं और महाफिल भी हैं और तकारीर भी हैं और सब कुछ है, ठीक है। तो ये वो बातें हैं कि जो हमें जिन पर सोचना है, जिन पर गौर करना है कि अगर हम पैगंबर अकरम ने जो कुछ किया था अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर हमारा शियार बने, अगर इन नमल मोमिनून इख्वतुन हमारी एक इज्तमाई वैल्यू और कदर बने, अगर हम अपने आप को उन बोझ और उन जंजीरों से आज़ाद करके, जैसे उलमा बुजुर्ग उलमा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मलकूती फ़जाओं में परवाज करने के काबिल हो जाएं, तो फिर कहें कि हाँ हम रसूल के या आइम्मा के पैरोकार हैं और उस रास्ते पर चलने वाले हैं, वरना फिर क्या है। और ये आयत मैंने इसीलिए आपके सामने पढ़ी कि जो कौम पता नहीं किस किस जंजीरों में बंधी हुई है, कितनी मुसीबतें उसने अपने सर पे ला दी हुई, वो क्या ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं और क्या रसूल का नाम लेने से उनको मिल रहा है और हासिल हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ दो चार जुमले थे जो हुजूर की विलादत के हवाले से, और उसमें जाहिर है कि सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो भी बात हम करें तो वो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो, उसका एक रिजल्ट, एक आउटकम, एक आउटपुट हमारे हाथ में है, वरना साल ब साल एक ही चीज़ आती है जाती है, रिपीट होती रहती हैं वही बातें और हम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब जैसा मैं कह रहा था कि कुछ दुआएं, क्योंकि हमारा ये जो दर्स है ये दुआओं से ही मुताल्लिक है, तो एक दुआ जैसे मैंने कहा कि हुजूर की पैगंबर अकरम की एक दुआ और एक दुआ छठे इमाम अलैहिस्सलाम, और ज़्यादातर जो दुआएं हैं और जो मैं बार बार एक बात पॉइंट आउट कराता चला रहा हूँ, वो ज़्यादातर दुआएं कैसी हैं कि जिसमें मासूमीन ने खुदा की बारगाह से अमन, सलामती, आफियत, दुश्मन से, हवादिस से पनाह और सुकून को तलब किया है। लेकिन किस अंदाज से, जो अंदाज में बार बार के तौहीद उसमें मेन फोकस है और तौहीद के साथ अपना जायज़ा लेना कि हम खुदा के हवाले से हम कहाँ पर मौजूद हैं, हमारी हालत क्या है, ठीक। तो ये दुआ किताब जो मेरे पास है वो पहले भी हम इससे पढ़ चुके हैं, सैयद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ करदा, यानी उनकी तालीफ़ करदा। तालीफ़ और तसनीफ़ का फ़र्क आप समझते हैं ना, तालीफ़ वो होता है कि जिसमें कंपाइलेशन होती है, और तसनीफ़ जो जिसमें एक इंसान अपने आइडियाज़ या ओरिजिनल उसको गुफ्तगु कर रहा होता है। कि अनस बिन मालिक जो पैगंबर अकरम के सहाबी थे वो रिवायत करते हैं कि यानी रसूल खुदा की ये दुआ जो है ये क्या है, एक ऐमन यानी अमन और सुकून और सलामती के लिए दुआ है कि जब भी ये दुआ पढ़े कोई तो खुदा चार बुजुर्ग फरिश्तों को मसूल बना देता है, जिम्मेदार बना देता है कि उस बंदे की चारों तरफ से निगहदारी करें, हिफाजत करें। दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाह के, बिस्मिल्लाह का माना कोई थोड़ा सा मुझे बताएं।
शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ।
बिस्मिल्लाह, इसमें शुरू इनडायरेक्ट आ सकता है, لیکن بسم اللہ کا مطلب یہ ہوگا جیسے ود ود والی ود والی بات اور اسم, اور یعنی ود کا مطلب کیا ہے کہ آلویز, یعنی اس کی معیت میں یا سببیت سے, دونوں معنی آئیں گے. ٹھیک, تو اسم یعنی ہاں, کیونکہ اسم اس پر ہم نے کافی بات کی ہے, لیکن یہ کہ یہ باتیں ہم لوگوں کو یاد رہنی چاہیے, یہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں. اسم کا معنی کیا ہے؟ اسم کا معنی ہے حقیقت, یعنی نام تو ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں اسماء حسنی الہیہ تو اسم کیا آپ کو کنسیپٹ دے رہا ہوتا ہے؟ حقیقت. یعنی جو مثال اس کی ہم نے دی کئی دفعہ کہ آپ درخت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہیں درخت تو درخت جو لفظ آپ نے بولے وہ کسی زبان میں, یعنی کہ اگر آپ اس کو انگریزی میں کہیں گے تو وہ ٹری ہے, اردو میں کہیں گے تو درخت ہے, عربی میں فار ایگزامپل شجر ہے, ٹھیک ہے. تو اب درخت کیا ہے؟ مطلب وہ ٹری ہے, درخت ہے, شجر ہے, کیا ہے وہ, ہے کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نام آپ لے رہے ہیں وہ نام اصل نہیں ہے, وہ ایک کنٹینر ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے کیا ہے کہ اب اگر پوچھیں گے بھائی یہ سب جو الگ الگ آپ نام لے رہے ہیں الگ الگ زبانوں میں, یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا, پھر ہم کہیں گے یہ اسم جو ہے نا یہ خالی کیا ہے؟ ایک سمبولک ہے. تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو کوئی حقیقت بتائے گا تو وہ مثال کے طور پر کیا کرے گا کہ ایک کاغذ پینسل اٹھائے گا یا بورڈ لے گا اور اس پر درخت کی تصویر بنا دے گا, ٹھیک, کہ درخت کی تصویر بنا دے گا کہ جناب یہ جو ہے نا درخت یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ اب اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے, آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ تو میں نے دیکھ لیا, ایک پکچر کے طور پر دیکھ لیا, لیکن کیا یہ اس کی حقیقت ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. اس کی حقیقت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مثال کے طور پر کسی باغ میں جائیں, کسی جگہ جائیں جہاں پر واقعی درخت ہو. پھر اس کے بعد جب انسان درخت کو دیکھے گا تو وہ پھر اس بات کو بھی آبزرو کرے گا کہ تمام درخت ایک نہیں ہیں, یعنی جن جن کے آپ آم کے درخت کو بھی درخت کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی اور کو بھی پیچ ٹری کو بھی درخت کہہ رہے ہیں اور فلاں کو بھی درخت کہہ رہے ہیں, تو کہیں گے پھر اس میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں, کچھ کامن تو باتیں آ رہی ہیں تنے اور پتے اور پھول اور پھل, لیکن ان میں یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جس کو آپ درخت کا نام دے رہے ہیں, جس جو اس میں شجر ہے, اس کی حقیقت اس سے بھی بیونڈ ہے. یعنی کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر پھل کو یا پھول اور ان سب چیزوں کو ایک درخت بناتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ انسان کے لیول پر اور انسان کے ظرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لیئر اپ جا سکتے ہیں. لیکن اسم کا معنی جو ہے, اسم کا معنی حقیقتاً کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹ ریالٹی جس کے مختلف مظاہر یا جلوے آپ کو الگ الگ لیولز پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے کمزور اور نچلا جلوہ کون سا ہے بتائیں؟ نہیں, لفظ, جو تقریباً کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ہم جب حمزہ اسم اعظم کی بات ہم کرتے ہیں نا, تو اب آپ اسم اعظم اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اسم اعظم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس اسم کی حقیقت جس کے پاس ہو, لفظ نہیں. آپ جب درخت بولتے ہیں تو اس سے درخت بن جاتا ہے, یہ اگاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, ٹھیک ہے. تو اس اسم کی سب سے لوئسٹ فارم جو خالی ایک کنسپٹ یا ریپرزنٹیشن دینے کے لیے ہے وہ لفظی شکل ہے, اس سے زیادہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, ٹھیک. اور اگر آپ ان الفاظ کو بعد میں یعنی سمجھ لیں کہ آبزرویشن سے اور تحقیق سے کمپنسیٹ نہ کریں, یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے کبھی درخت نہیں دیکھا اور وہ خالی درخت کے جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ اس پر ہی اکتفا کرے اور اسی پر ہی بیٹھ جائے اور تحقیق نہ کرے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، یہ کہاں کس شکل میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ خالی ان لفظوں پہ ہی پڑا رہے گا۔ یہ ہماری حالت کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ یہی ہے، یعنی قرآن اور کلام معصومین کے ساتھ نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا، لفظ جو ایک آپ کو ایک بیسک لیول کا ایک چیز آپ کو دے رہے ہیں، کنسیپٹ دے رہے ہیں، ہم خالی اسی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب میں نے یہ لفظ پڑھ لیا، اتنا ثواب مل گیا، بات ختم۔ لیکن اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ کن عوالم سے ریلیٹ کرتا ہے، کن مراحل تک وہ جاتا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اب اسم جو ہے، کون سا اسم؟ اللہ، کہ میں اسم اللہ، یعنی اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ میں اللہ کی حقیقت کے ساتھ چلتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اب اللہ کی حقیقت، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو اسم ہے اللہ، اس کی حقیقت، یعنی اب یہ کوئی چیز بہت کچھ اور ہو گئی، اب یہ معاملہ کہیں اور پہنچ گیا، ٹھیک ہے، یہ اب خالی چار لفظ نہیں رہے اللہ کے اندر، چار الفابیٹ ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ اب یہ کوئی اور کسی حقیقت تک بات پہنچ گئی ہے، کہیں اور جا رہی ہے، ٹھیک۔ بے اسم اللہ، کہ اس حقیقت سے، اور اسم اللہ، اللہ کے بارے میں، اور یہ بات بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگی کہ خدا کا کوئی نام نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے نا، یعنی آپ جب کہتے ہیں 99 اسما، تو وہ اسما کا مطلب نام نہیں ہے، کہ جیسے میرا آپ کا ایک نام ہے، خدا کا کوئی نام نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف صفات ہیں جو خدا کے مختلف کبھی افعال کو ظاہر کرتی ہیں، کبھی کچھ ہی تجلیات کو ظاہر کرتی ہیں، کبھی کسی خصوصیت کا بیان کرتی ہیں، خدا کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو بسم اللہ، یعنی اللہ کی حقیقت کے ساتھ، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اسم اللہ کو، کہ یہ وہ اسم ہے کہ جس میں تمام اسما جمع ہو جاتے ہیں، یعنی تمام کے تمام خدا کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، ان سب کا نچوڑ اور جمع جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو امام عسکری علیہ السلام کا جملہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم اعظم سے اتنا نزدیک ہے جتنا آنکھ کی سیاہی سفیدی سے، یعنی اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو اب اسم اعظم میں اور کیا رہ گیا، کہ اگر آپ کے پاس وہ اسم موجود ہے، اس کی حقیقت تک آپ پہنچ رہے ہیں جس میں تمام کے تمام اسما جمع ہیں، تو اب اسم اعظم میں اور کیا رہ گیا، اور کیا باقی ہے، ٹھیک۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس کے پاس، جس کے پاس اس کی حقیقت ہو، لفظ نہیں، ٹھیک ہے، لفظ نہیں، لفظ آپ کو خالی ایک، جیسے کہتے ہیں نا، بریکنگ دا آئس والا کام انجام دیتے ہیں، آپ کے سامنے ایک در کھولتے ہیں، آپ کو ایک ڈائریکشن میں متوجہ کراتے ہیں، لفظ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے۔ تو ان لفظوں کو اسم اعظم سمجھ لینا، یہ پھر ایک اور حماقت ہے، کہ اسم اعظم، اور اسم اعظم کے اس میں بھی آپ سمجھیں گے کہ حقیقت کہاں پر طلوع ہوتی ہے، حقیقت کہاں پر عطا ہوتی ہے، انسان کے نفس میں، انسان کے قلب میں۔ تو جب آپ اسما کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں گے، تو فوراً فوراً آپ کی توجہ کہاں جائے گی، کہ وہ جو ریسیور ہے اسما کی حقیقت کا، یعنی میرا قلب، وہ کس حال میں، ٹھیک ہے، اسما کی حقیقت کو کون ریسیو کرے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر قرآن کریم بات ہم سے کر رہا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان کے واقعے میں، کہ جنہوں نے تخت بلقیس کو سفر کرایا پلک جھپکنے سے پہلے، تو وہ جس اسم کی حقیقت ان کے پاس تھی، جس کے ذریعے سے وہ یہ کام کرا رہے تھے، وہ حقیقت کہاں پہ تھی، وہ خود ان کے قلب میں، یعنی ان کے اپنے وجود میں تھی، کہ اس اسم کا جس کو انہوں نے استعمال کیا, جس اسم کو استعمال کیا اس کام کے لیے, اس اسم کی طاقت کو ریسیو کرنے کی حقیقت, یہ صلاحیت ان کے قلب میں تھی. تو پھر آپ کی توجہ خود بخود کہاں چلی جائے گی؟ اس قلب پہ چلی جائے گی کہ اس کو میں کیسے اس لائق بناؤں کہ وہ ان اسما کو سے کنیکٹ ہو سکے. یعنی جیسے آپ کے جو ریسیورز ہوتے ہیں, جیسے آپ کے مختلف ڈیوائسز جو ہم نے انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں, آپ کو یہ بات پتہ ہے نا اچھے طریقے سے کہ اس ریسیور کے اندر ایک مخصوص صلاحیت ہونا ضروری ہے نا, ورنہ سگنل تو ہر جگہ موجود ہیں, ہمارا دماغ کیوں نہیں وصول کرتا ان سگنلوں کو جو موبائل وصول کر رہا ہے؟ یعنی ہم اپنے دماغ میں وہ آوازیں کیوں نہیں سنتے, وہ تصویریں کیوں نہیں دیکھتے جو ایک فون پہ آ رہی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ایسے ہی آپ کو اپنے ریسیور کو پریپیئر کرنا پڑے گا اسماء الہیہ کی حقیقت کو ریسیو کرنے کے لیے. تو اب یہاں سے پورا در کھلتا ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں, صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو پھر آپ کے سامنے وہ پورا دروازہ کھلتا ہے. ورنہ اگر آپ خالی اس کو لفظ لے کے بیٹھے ہوئے تو انسان کیا کرے گا, ساری زندگی اس کی تسبیح پڑھتا رہے گا, اس کی مالا جپتا رہے گا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک ظاہری فائدے کے علاوہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک, تو یہ اس کی اسماء کے حوالے سے تھوڑی تفسیر. بسم اللہ خیر الاسماء, اللہ جو اسماء میں سب سے بہتر ہے. بسم اللہ رب الارض والسماء, اللہ کے اسم سے کہ جو رب ہے ارض اور سما کا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ سم ولا داء. اب یہ معرفت ہے, یہ نالج ہے جو دعاؤں میں, کہ بسم اللہ الذی, اللہ کے اسم کے معیت میں, یعنی با جو ہے معیت اور سببیت دونوں کا کام, جو میں نے اگزامپل آپ کو شاید بہت پہلے یاد ہے دی تھی, آئی ایم رائٹنگ ود اے پین, یہ ود والی اگزامپل دی تھی کہ آپ اس کو ود سے سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ود میں, رائٹنگ ود اے پین میں کیا خاص بات ہے کہ سبب بھی ہے لکھنے کے لیے قلم, اور اگر قلم کا ساتھ آپ سے چھوٹ جائے تو آپ لکھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یعنی سببیت اور معیت کو سمجھنے کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہے. تو یہ ہے با کا کنسپٹ, یعنی اس کے وسیلے سے, اور اس کے اگر وہ میرے ساتھ نہ ہو تو پھر کچھ نہ بنے. ٹھیک, یہ مطلب ہے معیت کا. تو اس کو کہ یہ میں نے کافی با کے لیے اگزامپل دی تھی کہ آئی ایم رائٹنگ ود اے پین, تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی. تو اس میں اللہ کے ساتھ یا ود, اور وہ اس میں اللہ کیا کرتا ہے, لا یضر مع اسمہ سم ولا داء. سم کہتے ہیں زہر کو, پوائزن. داء کہتے ہیں درد کو, پین. کہ اس میں خدا اگر تمہاری زندگی میں موجود ہے, اس میں اللہ, تو نہ تمہیں زہر نقصان دے گا نہ درد. اب یہ جملہ جو رسول خدا کی اس دعا کا ہے, یہ جملہ اب کیا ہے, یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے یا ایک تکلف ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے. یہ معارف ہیں جو دعاؤں سے حاصل ہوتے ہیں. کہ پہلی معرفت آپ کو کیا ملی, پہلی معرفت آپ کو کیا ملی کہ اسم کی حقیقت کے لیے آپ کو اپنے آپ کو, اپنے ریسیور کو صحیح کنڈیشن میں رکھنا پڑے گا. اور اگر اس میں اللہ آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا انشاءاللہ, تو نہ زہر, اور یہ زہر بہت سارے زہر ہیں, یہ صرف ظاہری بدن والا پوائزن نہیں ہے, بہت سارے زہر ہیں. یعنی جیسے جو ایک زہر انسان کی زندگی کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے وہ زبان سے نکلا ہوا زہر ہوتا ہے. کہ زہر اور درد نقصان نہیں پہنچائے گا. بسم اللہ جی, اس کی تفسیر اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر نقصان نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اگر وقت موت آئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے یہ بات شاید سنی ہوگی کہ رسول خدا کو بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ زہر اثر نہیں کیا. یا اسی طریقے سے کہ آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ بھی یہ کام کیا گیا, اور بلکہ ایک واقعہ جو بظاہر بہت ہی عجیب ہے امام تقی علیہ السلام کا, کہ مامون یعنی مامون کی بیٹی کے ساتھ آپ کا عقد تھا اور ہوا تھا, اور وہ ہر وقت جا کے شکایتیں لگا رہی ہوتی تھی. تو ایک دن اس نے جب مامون کو بہت زیادہ کان بھرے, وہ نشے میں تھا, وہ تلوار لے کے گیا اور اس نے اپنے اس میں قتل کر دیا, اور اس کے بعد آگے بہت پچھتایا, پچھتا رہا تھا جب اس کو ہوش آیا, لیکن اس کے بعد اس نے دیکھا تو امام زندہ ہے, ٹھیک. تو جیسا امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے نا کہ خدا کی جو سپر ہے وہ کب تک انسان کے ساتھ رہتی ہے, جب تک قضائے موت نہ آ جائے, کیونکہ موت کا جو لمحہ اور مرحلہ ہوتا ہے وہ قضائے الہی ہے. قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک حتمی مرحلہ ہے کہ جس کے آگے کوئی چیز نہیں کھڑی ہوتی, ٹھیک ہے. قضا اور قدر میں یہی فرق ہے کہ قدر کے اندر پاسبلٹی ہوتی ہے مینیپولیشن کی, لیکن اگر قضا حکم قضا ہی آ جائے تو پھر کوئی چیز بیچ میں نہیں آتی. تو یہ ایک پاسبل ایکسپلینیشن, ٹھیک. اور ایک بات اور بھی یہاں پر آپ غور کیجئے گا, میں ایک واقعہ ہم نے پہلے سنایا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے ایک جگہ سے, ایک شخص نظر آیا کہ جو زمین گیر تھا, یعنی زمین پر پڑا ہوا تھا, اور اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو بیمار نہ نظر آ رہا ہو, ٹھیک, لیکن اس کے باوجود وہ شکر خدا حمد خدا بجا لا رہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکے, تعجب کیا اور نے کہا بندہ خدا تم سر سے پیر تک تکلیف اور مشکل میں ہو, پھر یہ حمد کس بات کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس بات کی حمد ہے کہ خدا نے میرے ایمان اور عقل کو سلامت رکھا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہاں پر نقطہ ایک پیش نظر ہے کہ جب آپ نقصان کی بات کرتے ہیں نا تو نقصان کس چیز کا, یعنی خدا کی نظر میں نقصان کیا ہے جب انسان کا ایمان ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر خدا کی نظر میں بدن بچانا اتنا اہم ہوتا تو شہادت کے قتال فی سبیل اللہ کی اتنی فضیلت کس بات کے لیے آتی. تو یہ بھی ایک گہرائی ہے اس میں, ہاں نقصان کہ وہ بھی ایک گہری معرفت ہے, کہ یعنی جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کہ اصل انسان کا نقصان کیا ہے, جب عقل زائل ہو جائے ایمان خراب ہو جائے تب انسان خسارے کے سودے میں جاتا ہے, ٹھیک. بسم اللہ اصبح, تو خدا ہی کے بسم اللہ الاسم اللہ کے ساتھ ہی میں صبح کرتا ہوں یا زندگی گزارتا ہوں. وعلی اللہ توکلت, اور اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں. بسم اللہ علی قلبی و نفسی, اب یہ جملے بہت خوبصورت ہیں. بسم اللہ یعنی اسم اللہ ہے کہاں پر, میرے قلب پر اور میرے نفس پر. بسم اللہ علی دینی و عقلی, یہ اسم اللہ ہے جو کہاں پر ہے, کہاں پر حاکم ہے, میرا دین اور میری عقل کس کے ماتحت ہے, اسم اللہ کے. میرا قلب اور میرا نفس کس کے سائے میں ہے, اسم اللہ کے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ ہے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے جو دعاؤں سے آتا ہے. اب ان چیزوں کو ہم یوں ہی پڑھ پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ معارف کے بلند ترین خزانے ہیں جو ان دعاؤں میں پوشیدہ ہیں, کہ اس میں اللہ کے سائے میں قلب, میرا قلب ہے, میرا نفس ہے, میرا دین ہے, میری عقل ہے. اور دین اور عقل کا کمبینیشن جو ہے نا, یہ علامہ طباطبائی کے حوالے سے ایک بات پڑھی تھی بہت اچھی مجھے لگی تھی, کہ انسان کی زندگی میں بنیادی طور سے تین چیزیں ہیں جس کا آپ کو حساب رکھنا ہے، عقل، دین اور عمل. کن تین چیزوں کا آپ کو حساب رکھنا ہے؟ عقل، دین اور عمل. عقل وہ ہے جو دین کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو، وہ عقل لائق تعریف ہے. اور عمل وہ ہے جو عقل سے صادر ہو. ٹھیک، یعنی یہ آپس میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کہ عقل کون سی چیز ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ عقل وہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہیں ایک سے ایک تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا جناب اپنی زندگی کے اندر وہ سارے کے سارے کام وہی ہیں جو دین کے خلاف ہیں. تو عقل دین کی بنیاد پر کھڑی ہو اور ایوالو ہو، اور عمل عقل سے برآمد ہو کہ یوں ہی نہیں کہ بس میں ایک کام کر رہا ہوں، تب انسان کا مطلب وہ واقعی ترقی کرتا ہے ایسا انسان. بسم اللہ علی اہلی و مالی، اور خدا ہی کے نام کے سائے میں کون ہے؟ میرے اہل و عیال اور میرا مال. بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، اور اللہ ہی کا اسم ہے کہ اس کے سائے میں ہر وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، سب اسم اللہ کے سائے میں. یعنی سائے میں کا مطلب میں خود دے رہا ہوں، میں خود اس کو اس طرف لے جا رہا ہوں. اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اچھا، یہ ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک قرآن کنسیپٹ ہے بہت ڈیپ، اور یہ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو احتجاج ہے، احتجاج سمجھتے ہیں، یعنی حجت، آرگیومنٹ، جو سورۃ الانعام میں بیان ہوا ہے آیت 75 کے بعد کچھ آیتوں میں، جس میں آپ نے کہا کہ جناب یہ تارا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، وہ بہت زبردست ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. اور اس تین چیزوں کے بعد آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی ویلیویبل لاجک ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں اللہ سے دلچسپی نہیں رکھتے، انسان اپنی زندگی میں رب سے دلچسپی رکھتے ہیں. ارے بات سمجھ میں، یعنی رب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو میری زندگی کی پرابلمز کو سالو کرے، انہیں رب چاہیے. اور حضرت ابراہیم نے پہلے ربی ربی کرنے کے بعد اس کو کنکلوڈ اس پر کیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ رب ڈھونڈنے کے ساتھ حقیقت میں اسے ڈھونڈو جو فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کا قائم کرنے والا ہے، اسے رب بناؤ، نہ کہ جہاں سے تمہاری مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئیں اس کو رب بنا کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک، تو یہاں بھی اب اگر رسول خدا کی اس دعا میں آ رہا ہے اللہ، اللہ ربی، اتنے ذکر پہ اتنی دفعہ اللہ کا تذکر یعنی ریپیٹ کرنے کے بعد رب آ رہا ہے، تو پہلے کس کو سمجھنا ہے؟ پہلے اللہ، الہ، معبود، حقیقت حیات، ٹھیک ہے، زندگی، اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد وہی میرا رب ہے. ٹھیک ہے، یہ بات لاجک سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ پہلے آپ اس حقیقت کو جانیں گے، اس حقیقت مطلقہ کو، ایبسولیوٹ ٹروتھ کو جانیں گے، اس کے پورے تسلط اور اقتدار اور اختیار کو جانیں گے، پھر کہیں گے کہ وہی اللہ میرا رب ہے. یہ درست ربوبیت ہے، جو پھر شرک سے پاک ہوگی. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہر پاور سینٹر، کیونکہ بھائی کوئی بھی قوت والا ہے وہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا ظاہری طور سے. ہاں تو یہی ہے، اور اس میں وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جو ہم بتا چکے ہیں پہلے، کہ یاد ہے توبۃ النصوح والی جو میں نے سٹوری سنائی تھی، یعنی بہت ایک جملے میں عرض کر دوں کہ اس میں یہی تھا کہ قبر کے سوال کے بارے میں ایک اسٹوری ہے توبۃ النسو انڈیا میں ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ قبر میں جب انہوں نے سوال کیا من ربو کا, انہوں نے کہا اللہ, تو انہوں نے پھر ان کی زندگی سے ہی, وہ مصنف نے لکھا ہے کہ زندگی سے ہی میری وہ لے آئے فرشتے نکال کے, کہ جب آپ وہاں تھے حیدرآباد میں تھے دکن انڈیا کا, تو آپ جو تھے آپ کی جاب چھوٹ گئی تھی, آپ بہت پریشان تھے, آپ روزانہ مسلے پہ بیٹھ کے ہم سے دعائیں کرتے تھے, اور اسی دوران میں ایک انگریز افسر سے آپ کی ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ پریشان مت ہوں, آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کو جاب مل جائے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خدا کے تھے فرشتے, انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ہم سے مسلے پر سے دعائیں مانگ کر اٹھتے تھے آپ کے دل کو زیادہ اطمینان ہوتا تھا, یا جب انگریز افسر نے کہا کہ آپ کا کام ہو جائے گا اس وقت دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوا؟ تو اس لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطق ہے نا, جس کو خدا نے کہا تلک حجتنا حجتنا آتیناہ ابراہیم, کہ یہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی, وہ یہ حجت ہے کہ رب 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 کے پیچھے نہیں, ورنہ پہ شرک کا شکار ہو جاؤ گے اگر خالی رب کے پیچھے بھاگو گے. پہلے اللہ کو سمجھو, اللہ کو قبول کرو, اس کے بندے بنو, فاطر السماوات کی طرف اپنے رخ کو کرو, پھر کہو کہ وہ میرا رب ہے, تب شرک سے بچ پاؤ گے. اللہ اکبر اعز و اجل مما اخاف و احذر. اور یہ بھی ایک منطق ہے معصومین علیہ السلام کی کہ اللہ اکبر ہے, اکبر کا مطلب سب سے بزرگ ہے, خدا کے مقابلے میں کسی کی کبریائی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اعز ہے, عزیز تر ہے, اجل ہے, صاحب جلالت ہے. مما اخاف و احذر, میں جتنی جن جن چیزوں کا بھی خوف رکھتا ہوں, جن چیزوں سے بھی میں ڈرتا ہوں کہ مجھے نقصان پہنچائیں گی, خدا کی عزت و جلالت ان سب سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لاجک ہے جو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں آتی ہے کہ اگر تم اس کو اپنا رب, اپنا حامی, اپنا صاحب و سرپرست بنا لوگے تو جتنی چیزوں کا تمہیں خوف ہے کوئی چیز بھی خدا سے بزرگ تر نہیں ہے, کہ جس کے سامنے خدا کا اختیار کمزور پڑ جائے.
بسم اللہ کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ بسم اللہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر
جی تو یہی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں کو یوں نہ پڑھا کریں سرسری. اب ظاہراً تو یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ امن کے لیے ہے, حفاظت کے لیے ہے, لیکن اس کے اندر معرفت کتنی گہری ہے, آپ کو زندگی کی حقیقتوں سے یہ دعا کتنا زیادہ روشناس کرا رہی ہے. یہ ایک جملہ میں پڑھتا ہوں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ جملہ, کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, کہ اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے, اور پھر اس کے بعد کہا وَمِن شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ شَدِيدٍ وَمِن شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِن شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَمِن شَرِّ قَضَاءِ السُّوءِ. یعنی اس کے ترجمہ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ وہ سلطان, یعنی ایسا شخص جو بہت پاورفل اتھارٹیٹیو گورنر ہو یا امپرر ہو, اس کے شر سے ہر وہ شیطان جو میرے بارے میں پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اس شیطان کے شر سے. جبار عنید, یعنی جو جبار کا مطلب کیا ہے کہ جو ظالم ستمگر, اس کے شر سے, بری قضا کے شر سے. لیکن تمام اشرار میں سب سے پہلے کس شر سے پناہ مانگی ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہمارا پرپیچولی مسنگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم اپنی زندگی میں جتنے مسائل ہیں ان سب کا ذمہ دار ہمیشہ کسی اور کو قرار دیتے ہیں. جتنی بھی پرابلمز ہماری زندگی میں آتی ہیں. اب ظاہر ہے کچھ پرابلمس تو وہ ہوتی ہیں جو انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کے وہ مشکلات ہیں کہ جو اس لیے ہیں کہ تاکہ مجھ میں صبر کی، استقامت کی یہ صفات مضبوط ہوں. لیکن وہ پریشانیاں اور مشکلات کے جو زندگی کو تلخ اور کڑوا بنا دیتی ہیں، ان کی اولین ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ خود اپنے نفس پر عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے اور ایک ایسی چیز ہے. اور ایک اور دعا بھی حضور کی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے شر سے خاص طور سے پناہ مانگتا ہوں اور انسانوں کے شر سے عام طور سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی خاصتن ومن شر الناس عامتن، کہ لوگوں کا جو شر ہے وہ عمومی، لیکن اصل میں خصوصی شر جو انسان کی زندگی کو مشکل بناتا ہے وہ میرے نفس کا شر ہے. اب بس ایک بات میں آپ سے بطور سوال ہی پوچھوں کہ آپ کے خیال میں نفس کے شر میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہے امپورٹنٹ؟ شر نفس جی،
انسان کی اپنے آپ سے صداقت.
کہ ہاں صحیح کہا آپ نے تقریباً، کہ انسان اپنے نفس میں جھوٹا ہو. صحیح ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. آپ اس پر اگر غور کریں تو آپ اس کا حساب لگائیں کہ ہم دن میں اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. دوسروں کو تو چھوڑ دیں، دوسروں کی تو بات ہی ہٹا دیں، ہم اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں صبح سے شام تک. یعنی اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے اور اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ کچھ اور ہے. ہاں وہ کوئی بھی اس کا ریزن ہو، سستی ہو، کاہلی ہو، نفع نقصان ہو، مینی مینی سو مینی تھنگس. جی، تو یہ جو نفس کے اندر یہ شر ہے نا، کہ جس اور پھر یہ رفتہ رفتہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہی تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ بہانے بازی اور فریب کاری اور ان سب میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر آج ہم مسلمان ممالک میں، پاکستان میں، اپنی نظروں کے سامنے کیا ہو رہا ہے. تو نمبر ون جو شر ہے وہ کس کا ہے؟ شر نفسی، میرے نفس کا شر ہے. اس کے بعد شیطان اور سلطان اور جبار اور سارے کے سارے نا، ان سب کی باری اس کے بعد آتی ہے.
سورہ فلق میں جو
من شر ما خلق، یعنی وہ اس شر سے جو کہ خلق کیا گیا، جو شر بھی پیدا ہوا. اب لیکن جو شر پیدا کیا گیا اس میں سب سے پہلا شر کون سا ہے؟ جو میں خود پیدا کرتا ہوں اپنے لیے. پھر وہ تمام کے تمام شر جو دوسرے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آگے بھی آپ دیکھیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ کیا چیز ہے؟ اندھیرا، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور پھیل جائے. اب آپ اس پر غور کریں، سب سے پہلا اندھیرا کہاں پھیلتا ہے؟ انسان کے دماغ پر، انسان کی عقل پر، جو ظلمت، ہاں ظلمت اور تاریکی، بالکل صحیح کہا آپ نے، جہالت، حماقت، یہ سب تاریکیاں ہیں. کہ جب انسان کی عقل پر قابو کر لیں تو ان تمام اشرار سے جو ہے نا پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. تو آپ لوگ ایسے پہلی دفعہ ہیں، ہماری اس گفتگو میں اعتراض کرنے کی بھی اجازت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو 100% ایگری کریں ہر بات سے.
تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی اس کو مونولوگ کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اف یو ہیو اینی کوسچنز فیل فری ٹو